फिर आप देखिए कि आयत नंबर 15 से लेकर 20 तक अल्लाह ताला ने इंसान की गुमराही की तरफ इशारा किया है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को नेमते देता है तो उसका क्या हाल होता है, और जब उसको महरूमी अता करता है फिर इसका क्या हाल होता है, वो करता क्या है, उसको करना क्या चाहिए, जरा सोचे तो सही। فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن فَأَمَّا الْإِنسَانُ پس انسان کا حال تو یہ ہے رہا انسان اذا مبتلاہ جب اس کے رب نے اس کو آزمائش میں ڈالا اور بلا یبلو کے معنی کیا ہے بلونی جیسے ہوتی ہے نا جس کو پنجابی مدانی بھی کہتے ہیں بلونی کیا کرتی ہے جب خوب تیزی سے چلائی جاتی ہے اب تو بجلی کی کہتے ہیں آگئی ہیں جب خوب تیزی سے وہ چلائی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر جو ہے مکھن الگ ہو جاتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے پہلے تو جھاگ ہی ہوتی ہے نا خوب جھاگ بنتی ہے اتنی زیادہ چلائی جاتی ہے کہ پھر اس میں جو ہے وہ مکھن الگ ہو جاتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے تو اس کے معنی ہے آزمائش کرنا تو اللہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کی آزمائش کرتا ہے پھر اللہ کی آزمائش کے دو طریقے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن میں آزمائش کے لیے بھی تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں امتحنا پھر بلا یبلو اور تیسرا فتن ہے اور بلا یبلو کا مطلب ہوتا ہے ایسی آزمائش جس میں سختی اور شدت پائی جائے یہ آزمائش خیر اور شر دونوں طرح سے ہو سکتی ہے فَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سورت نمبر 7 آیت 167 تو ابتلا کے معنی ہے کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا اوپر نیچے کرنا آپ نے پیچھے ہی پڑھا ابھی سورت دہر میں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ آپ نے پڑھا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت آزمائشوں میں ڈالے گئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ اب یہاں پہ بھی ہے کہ جب اس نے انسان کی آزمائش کی کس نے کی ربہ اس کے رب نے رب میں ربوبیت وہ رب جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے زمین سونا اگلتی ہے وہ رب جو بچے کو حقیر سے نطفے سے جب پیدا کرتا ہے تو ماں اور باپ کے دل میں شفقت پدری اور ماں کی جو مامتا ہے وہ ڈالتا ہے ساری کائنات انسان کے لیے سجاتا ہے وہی رب جو انسان کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے تو انسان کو جو ہے وہ ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھانے کے لیے اس کو نکھارنے کے لیے اس کو سنوارنے کے لیے پھر آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے اور سب سے زیادہ ابتلا پیغمبروں پہ آئی ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت آ گئی میاں تو کی پہلے ہی جاب نہیں تھی اوپر سے گھر میں بیماری آ گئی تیسرا گاڑی خراب ہو گئی چوتھا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پانچواں جو ہے یہ بچوں نے ایک اور عجیب آزمائش میں ڈال دیا روڈ ٹیسٹ دیتی ہوں تو وہ بھی میرا پاس ہی نہیں ہوتا باجی اب کیا کروں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اتنی زیادہ ضرورت ہے شوہر بھی گاڑی چلا نہیں سکتا اور اوپر سے میں روڈ ٹیسٹ بھی پاس نہیں کرتی تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے وہ تو پتھر ہیں جو گر پڑتے ہیں ٹکڑے ہو کر حوصلے بھی کبھی مسمار ہوا کرتے ہیں اور جب زیادہ کام ہوتا ہے نا تو ان دنوں کیا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے کام نکل آتے ہیں جو کبھی سوچے بھی نہیں جیسے آج صبح جب اٹھی تو عینک کا شیشہ نکل چکا تھا تو عینک کا شیشہ تھا ہی نہیں وہ پڑھتے پڑھتے رات دو جب بچ چکے تھے تو عینک جو تھی وہ تکیے کے نیچے تھی اور تکیے کے اوپر میرا سر تھا دیکھ لیں تو چیزیں تو نکل نہیں تھا نا اور دل کیا چاہتا ہے کہ چلو اچھا یہ کام بھی بات ابھی ذرا یہ پڑھ لوں ذرا اس تفسیر سے بھی اس تفسیر سے بھی یہ نوٹ دیا ذرا اس لفظ کو لغت میں ذرا اور دیکھ لوں اچھا مفردات میں دیکھ لیا مترادفات میں لیکن ذرا منجد میں بھی دیکھ لوں اور لوگوں کی جو جگہ تاکہ جیسے ایک لفظ کی اندر جا کر تاکہ وہ اتنی تر اچھی طرح سمجھ آئے کہ آگے طالب علموں کو جا کے سمجھایا جائے پھر لطف اور لذت بھی اس سے بڑی ملتی ہے نا اور لگتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا لیکن پھر ہوتا کیا کہ گاڑی آج آپ کی خراب ہو گئی ہے نا تو کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے پھر آزمائش ہے نا ایسے ایسے کام سامنے آتے ہیں جو آپ پھر تصور بھی نہیں کرتے اب اللہ کہتے ہیں کہ رہا انسان اذا مبتلاہ ربہ کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو یہاں پہ رب کی صفت کو جو ہے نا محسوس کریں کسی اور کا رب نہیں ڈالتا رب آپ سے دشمنی نہیں کرتا، مجھ سے دشمنی نہیں کرتا، یہ اس کی ربوبیت کی نشانی ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ اس کے پیار کا انداز ہے۔ ماں بچے کو ڈانٹتی ہے، ماں بچی سے کام کرواتی ہے، کیوں؟ تاکہ آئندہ زندگی میں اس کو سہولت رہے، یہ تنگی نہ ہو۔ اور وہ مائیں جو بچیوں سے کام ہی نہیں کرواتی، تھوڑے دنوں کے بعد گھروں میں سسرال میں جا کر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مائیں جو بچیوں سے کام کرواتی ہیں یا بچوں سے بھی، ایک سلیقہ، ایک قرینہ، کل کو وہ ایک اچھے خوبصورت گھر کی جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں، صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، ڈسپلن کا بھی رکھتے ہیں، اب جوتوں کو بھی سلیقے سے رکھتے ہیں، کپڑوں کو بھی لانڈری میں ڈالتے ہیں، سارے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، مہمان آئے سلام بھی کرتے ہیں، چائے بھی پوچھ لیتے ہیں، اور یہ نہیں کہ پرائیویسی ہے اور اپنا گھر ہے پھر وہ کمرے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور ڈالیں گے عادت تو بچہ کام کرے گا، اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، ڈالیں ان کو کام کی عادت ڈالیں، اور یہ ہے آپ کا پیار، اور یہ اللہ کا ہم سے پیار ہے کہ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور سب سے زیادہ پیار پیغمبروں سے کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بہت زیادہ آزمایا گیا، رسول اللہ کو یتیم ہی پیدا کیا گیا، باپ تھا ہی نہیں جب دنیا میں آنکھ کھولی، تو پھر یتیمی کے دھکے انسان کو کتنا بنا دیتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ جس سے اللہ کام لینا چاہتا ہے نا، اللہ اس کو رولتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی معاش کی تنگی، کبھی جو ہے بیماری کا مسئلہ، کبھی خدا نہ خواستہ اپنوں سے، ادھر سے ادھر سے، پھر انسان جو ہے وہ کچھ سیکھ جاتا ہے، اتنا میچیور ہو جاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہت سے ایسے سطحی قسم کے پردے ہوتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، سارے آگے سے ہٹ جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، دوستوں کا پتہ چل جاتا ہے، رشتوں کا، بچوں کا، شوہر بیوی کا رشتہ، اس یہ نکھر کر سامنے آتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے، کون کس کے ساتھ کیسے لگا ہوا ہے نا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، آزمائش کیسی، فَأَكْرَمَهُ، پھر آزمائش ڈالی کہ اس کو عزت دار بنایا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کرم، اور کاف را میم کسے کہتے ہیں؟ انگور کی بیل کو، بھولنا نہیں ہے اب اس بات کو، کاف را میم کسے کہتے ہیں؟ انگور کی بیل کو، اور انگور کی بیل جو ہے وہ کثیر النفع کے لیے بھی مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمدگی کے لیے بھی، خوشحالی کے لیے بھی۔ اہل مکہ اور بدو اس سے بہت سے کام کرتے تھے، بیلے باڑ کا کام بھی دیتی تھی، پھل بھی بڑا اچھا، شراب بھی بناتے تھے، اس کا رس بھی، اور انگور کا پھل ان کو پسند بھی بہت تھا، اس کی چھاؤں بھی بن جاتی تھی، بہت کثیر النفع بھی، عمدہ بھی، طرح طرح کی۔ اسی سے کریم اور کرم، اس کا بڑا کرم ہے، یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اسی کو پڑھتے رہے، اسی کو پڑھتی رہوں اور روتی رہوں کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، میرے گناہ اور تیرا کرم، میری نافرمانیاں اور تیرا کرم، گناہوں کی گٹھلیاں اور تو مجھے اب تک جینے کی مہلت دیے ہوئے ہے، مجھے نیک صحبت میں لے آتا ہے، قرآن کی توفیق، دوستیاں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق الحمدللہ اور اللہ میں دیتا رہے، یہ سب تیرا کرم ہے آقا، ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ فَأَكْرَمَهُ، تو اس کا رب جو ہے اس کو عزت دار بناتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمت دیتا ہے، یہ تنعیمون اس کا مصدر ہے، اور نعمت کا لفظ اسم جنس ہے، وَنَعَمَهُ میں شد ہے گویا کہ مبالغہ، پھر اللہ نے اس کو خوب نوازا، نعمتوں کی فراخی، خوب اللہ نے دیا، دولت، حسن اور گھر، بچے، بیٹے، پھر لائق، پھر رشتہ داری، پھر جب جہاں دولت ہوتی ہے تو سارے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے، جو جس کے گھر میں عمارت ہوتی ہے نا، تو کیونکہ عمارت اس کی باندھی ہوتی ہے، غلام ہوتی ہے، تو پھر لوگ اس کو اپنی جو ہے وہ سر کا تاج سمجھتے ہیں، آنکھوں کا تارا، پھر وہ پورے گھر کی پردھان منتری ہوتی ہے، کیونکہ بہو رانی جو ہے نا، بہو رانی سے پوچھ کے کرتے ہیں سب کچھ خاندان والے، کیونکہ اگر بہو رانی سے نہ پوچھے، دولت اس کے پاس ہے تو باقی لوگوں کو پھر کوئی پوچھے گا ہی نہیں، شادی کرنی ہے تو پوچھ کر ڈیٹ رکھی جا رہی ہے بہو رانی سے، یا بیٹے اس بیٹے سے، کہ کیونکہ اس سے لینا ہے نا، ویسے تو اس کو حیا نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ میرے والدین ہیں، ساری زندگی انہوں نے کیا تو اب ہمیں کرنے کا ہمارا وقت ہے، تو بعض اوقات مجبوراً پھر پوچھنا پڑتا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، اب نعمتوں کی کثرت ہے، ارد گرد سب آگے پیچھے سب پوچھ رہے ہیں, کوئی بھائی جان, کوئی باجی جان, کوئی آپا جان, پھر امریکہ کینیڈا کی دم ساتھ لگ جائے, بھلے سے یہاں پہ سڑکوں پر گاڑیاں چلائیں اور جو ہے وہ مزدوریاں کریں اور آئس کریم اور رات کو جو ہے وہ یہ گیس اسٹیشن پر ہی جاب کر رہے ہوں, لیکن بھائی جان امریکہ میں ہیں اور بھابھی جان جو ہے وہ کینیڈا میں ہیں اور ہمارے رشتے دار جو ہے وہ وہاں پہ ہیں, تو یہ دم جو ہے ایک اور عزت, پورے خاندان کی عزت وہاں پہ بنی ہوئی ہے, پورے خاندان کی. ذرا تصور کرے, رشتے ناطے لینے والے بھی جب رشتہ کوئی لینے آتا ہے بھتیجی کا, بھانجی کا, بھائی کا, بہن کا, تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کی پھپھو کینیڈا میں ہے, ایک پھپھو سعودی میں. سعودیا کی اتنی بات نہیں ویسے بنتی, بے شک وہ ان کی تنخواہیں ہم سے زیادہ اچھی ہوں اور وہ راج گھر میں بیٹھے کرے, کینیڈا امریکہ کی بات ہی کچھ اور ہے. اور یہاں کے لوگوں کا اتنا قصور ہے اس میں, ایسی ایسی جا کے وہاں پہ گیت گاتے ہیں کہ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں کے درختوں پر ڈالر لگتے ہیں. اور یہاں پہ سارا سال ہوش نہیں رہتی, پہننا کیا ہے, کھانا کیا ہے, وہاں جاتے ہیں تو جاتے زیور کے سیٹ اور اچھے اچھے کپڑے, تو اب ہر شخص تمنا اور حسرت سے دیکھتا ہے کہ اچھا کب ہم بھی کینیڈا جائیں گے ساری پونجی بیچ کر, اور کوئی ڈاکٹر آ جاتا ہے اور کوئی دوسرا, اور پھر امریکہ اور پھر مغرب کی دنیا. تو کیا ہے, یہ بھی ایک عزت. اب آج عزت سمبل کیا چیزیں ہیں, سٹیٹس سمبل, اس میں سٹیزن شپ ہونا, بے شک بھلے سے واپس آ جاؤ, کل کو بیٹیوں کے رشتے اچھے ہو جائیں گے, بیٹوں کے رشتے اچھے ہو جائیں گے اور اچھے بڑے بڑے لوگوں سے سابقہ پیش آئے گا. اور وہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ جو ہے وہ ایک لڑکا ہے ٹیکسی چلاتا ہے, اور وہاں پہ اس کی جو بتایا گیا اس کے بارے میں کہ کتنی پڑھائی اور کون سی ڈگری, اور بڑے اچھے خاندان, اسلام آباد جہلم کی بات ہے, اچھے خاندان والوں نے نا اس لڑکے سے شادی کر دی ہے, اور اس نے جو ٹیکسی چلا کر اب جو ہے وہ وہاں پہ بنایا ہے گھر, تو اتنا خوبصورت گھر ہے کہ اب ابھی اب دلہن رانی کو ابھی تک وہ اپلائی نہیں کر رہا, اس لیے کہ وہ تو سٹیٹس سارا بتانا ہے, اب کیا کیا جائے. اور اب مجھ سے مسئلہ پوچھا جا رہا تھا, اور پھر یہ کہ ان کی جو بھی وہ رشتے دار تھی جو ساتھ رہ رہے تھے انہوں نے جانا تھا, اور وہ لڑکا چاہتا ہے کہ بھابھی آپ نے جانا تو ہے پر بتانا نہیں ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, میری بیوی سے ملنا ہے, اور وہ ملنے کے لیے اسے بے چین ہے, بھابھی اب میں جاؤں تو کیا کروں, اب آپ تو آپ دیکھیں صحیح. تو یہ ہے سٹیٹس سمبل باتیں, اور پھر ڈگری کا ہونا, پھر ذات کو لوگ چھپا لیتے ہیں, پھر کسی کا حسین ہونا, پھر کسی کا بیٹوں والا ہونا. ایسے عورتیں فخر سے کہتی ہیں کہ میرے تو بس بیٹے ہیں نا, ڈر لگتا ہے مجھے, ویسے ڈر لگتا ہے. اور بیٹیاں والے بچارے کتنی محنت مشقت, اور کسی کا بیٹیوں والا ہونا ہی ساری زندگی اس کو ذلیل کر دیتا ہے, اور اللہ کے رسول نے تو عزت دار بنا دیا بیٹیوں والوں کو کہ بیٹیاں ہیں اور ان کی اچھی کفالت کی, تربیت کی, تو کیسی جو ہے پھر ان کو جنت میں وہ میرے ساتھ ہوں گے, بیوہ ہے, طلاق یافتہ ہے یا چھوٹی بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ ان کو جنت کی ضمانت. لیکن ہمارے ہاں بھی عزت کا معیار کیا ہے اور ذلت کا معیار. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن, اب ربی پر دیکھیں ذرا مد آ گئی ہے, ربی اکرمن کیسے کہتا ہے, میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا, بڑی مجھے عزت دی ہے. اکرمن اصل میں اکرمنی تھا, یا حرف علت ہے گر چکا ہے. اب یہ تو تھا ایک شخص کا حال, کہ کیونکہ یہ جو ہے نا ایسی آزمائش جس میں نعمتیں ہوتی ہیں, علماء یہ کہتے ہیں, سلف کے لوگوں نے کہا یہ زیادہ سخت آزمائش ہے, اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم آزمائش میں ہیں. وہ آزمائش جو سکھ کی آزمائش ہے نا, یہ زیادہ سخت ہے, اس میں احساس نہیں ہوتا کیونکہ درد نہیں ہوتا نا, پتہ نہیں ہوتا بھوکا کسے کہتے ہیں, رات کو جاگنا کسے کہتے ہیں, گھر میں پیسے نہیں ہے کہ کھانا کھا سکیں, گھر کا کرایہ دے سکیں, بچوں کو داخل کروا سکیں, تو احساس ہی نہیں ہے. یہ سکھ کی آزمائش زیادہ سخت ہے. سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں دکھ سے آزمایا گیا تو ہم آزمائشوں پر پورا اترے, لیکن جب سکھ سے آزمایا گیا تو ہم پھر پورا نہ اتر سکے, ہم صبر نہ کر سکے, ہمیں پتہ ہی نہ چلا. یہ تو ہے پہلی قسم. دوسری ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ, اور رہا وہ شخص کہ اس کو آزمایا, اس کو بلونی میں ڈالا, اس کو جو ہے خوب اوپر نیچے کیا آزمائشوں کی بھٹی, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور کر دیا پھر اس کا رزق نفع تولا, قدر تقدیر نفع تولا, پھر اللہ نے اس کو اس رزق اس پر تنگ کر دیا. اب اللہ کی مرضی ہے نا, جس کو چاہے زیادہ دے, جس کو چاہے کم دے, اب رزق میں تنگی کر دی. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن, تو اب یہ شخص کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، کیونکہ انسان جو ہے مادہ پرستانہ ہے، اس نے دولت، جاہ اور اقتدار کو عزت کا معیار بنایا ہے. دولت نہ ملے تو کہتا ہے کہ مجھے عزت نہیں ملے، اگر کہیں کرسی نہ ملے، اگر کہیں انچارج نہ بنایا جائے، اگر کہیں سامنے سٹیج پر نہ لایا جائے، اگر ہائی لائٹ نہ اس کو کیا جائے، پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے، تو انسان کہتا ہے کہ مجھے جو ہے مجھے تو ذلیل کر دیا، مجھے عزت دار نہیں بنایا. اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے تو ذلیل کر دیا، کہ نعمتوں کے ملنے پر مغرور اور متکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا، اور جب نعمتیں جو تھیں اس سے چھین لی گئیں، ان کو کم کر دیا گیا، اب وہی شخص ہے اور وہی شخص کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان تیرا سوچنے کا انداز اور ہے، تیرا عزت اور ذلت کا معیار اور ہے، اور میرا عزت اور ذلت کا معیار جو ہے وہ اور ہے. یعنی قرآن کا عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے اور ہمارا کیا ہے، اس کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم جو ہیں اس بات پر غور و فکر کر سکیں. تو آئیے ہم عمل کا اصول لیں کہ ہم میں سے جس کو خوب نوازا گیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کو خوب تنگ رزق دیا گیا، دولت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ہے تو بڑی تنگ کرنے والی، شوہر جو ہے اس کی جاب نہیں ہے، گھر میں صحت نہیں ہے، اور بعض اوقات پھر ہوتا ہے کہ ان کے گھر مہمانداری ہوتی ہے، یا ساس سسر بھی وہیں پہ رہ رہے ہیں اور بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، باقی بچوں کے پاس دولت تو ہے، پوچھتے ہی نہیں ہے والدین کو، وہ غریب تو ہے لیکن یہ کہ وہ سب سے اچھی بات کرتا ہے تو لوگ پھر اسی کے پاس آتے ہیں. اب کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امتحان ہیں. تو اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اہانن ہون سے ہے، ہا و نون ہے نا، کہ نرم چال چلنا، یا پھر یہ لفظ جو ہے نرمی کے لیے بھی آتا ہے، ذلت کے لیے بھی آتا ہے. اب مومن کیسا ہوتا ہے؟ المومن حین لین. یہ حدیث جسے پتا چلتا ہے کہ مومن نرم خو ہوتا ہے، کیونکہ جو ذلیل اصل میں ہوتا ہے نا، نچلا ہو جاتا ہے، نرمی اختیار کر لیتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ یہ ذلیل کا لفظ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو نرمی میں، برے معنی میں ہو تو جیسے کوئی ذلیل ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو لوگوں، تمہارا عزت اور ذلت کا معیار اور ہے، اللہ کا عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے جو انسان کا ہے. اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے جو اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے، اور اللہ کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار جو ہے وہ نیکیوں کو اختیار کرنے میں ہے اور برائیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینے میں ہے. عزت کیا ہے؟ کہ نیکیاں کرو. ذلت کیا ہے؟ کہ نیکیوں کی بجائے تم نے برائیاں اختیار کر لیں. اللہ کے ہاں مادہ پرستانہ معیار نہیں ہے، بھلائی کا اور برائی کا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، کہ جب تک اس کا باپ زندہ تھا تم جو تھے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. اس کا باپ مر گیا، اب چچا جو تھے اور پھوپھیاں تھیں نظریں پھیر لیں، اب جو ہمسائے تھے انہوں نے پوچھنا چھوڑ دیا، اب ماموں ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ بہن ہمارے گھر آ گئی ہے، اب خالائیں جو ہیں وہ بھی کہتی ہیں، ننیحال والے بھی کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، اب کون ان کو پوچھے، کون ان کا خیال رکھے، اب ان کی رکھوالی نگرانی ہمیں کرنی پڑے گی، یہ بڑی مشکل بات ہے. تو اب جو ہے وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتے ہو. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. یتیمی جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ کو یتیم پیدا کیا. اور کبھی آپ پوچھیں ان لوگوں سے کہ دنیا میں آئے تو باپ کو نہ دیکھا اور ماں کی شفقت سے محروم رہے، کتنی ٹھوکریں اور کتنے دھکے اور کیسی کیسی نظریں اور کیسی کیسی ذلت ہے جو یتیموں اور بیواؤں کے حصے میں آتی ہے. اور میں اور آپ اپنا اپنا ضرور جائزہ لیں اس آیت پر کھڑے ہو کے کہ اللہ حقوق العباد جو ہے اس کے بارے میں کتنی تلقین کرتا ہے، کتنی ترغیب دلاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مثلاً ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ ہم نے تو یتیموں کو پیسے باندھے ہوئے ہیں، خاندان میں ہیں، ہمسایوں میں ہیں، ہم تو یتیموں کا بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم جتنا بھی خیال رکھیں، آپ اور میں جتنا بھی خیال رکھیں، لیکن بعض اوقات پیسے دیتے ہیں لیکن ان کو بے عزت کر کے کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو بیٹھے ہوئے کو دیا جائے، ان کو ساتھ میں بتایا جائے، سکھایا جائے. اب آپ دیکھیں کہ جن کے ماں باپ ہوتے ہیں، اب بچے کہنا نہیں مانتے، پڑھ نہیں رہے، ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو ناراض ہو رہے تھے، اب تھوڑی دیر بعد اس کی بلائیں لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، گود میں بٹھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، خوب پیار کر رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو ایسے نہیں ہوتا. کبھی کاؤنسلنگ کے لیے لے جا رہے ہیں، کبھی کسی درس میں لے جا رہے ہیں، کبھی ماموں سے کہہ رہے ہیں اسے ذرا بات کرو، ذرا چچا آپ بات کریں، ذرا فلاں دوست کے شوہر بڑا اچھا بولتے ہیں، فلاں کا بیٹا بڑا اچھا بولتا ہے، فلاں ٹیچر بڑا اچھا ہے. ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ بچے کی کاؤنسلنگ ہو، وہ سمجھ آئے، کیونکہ آپ موجود ہیں نا، ہم موجود، ہمارے ماں باپ اور ہم خود اپنے بچوں پر موجود ہیں. اب ان کا تو باپ ہی نہیں ہے نا، اب عورت اکیلی ہے، کمزور ہے، سر سے شوہر اٹھ چکا ہے، یتیم بچے ہیں، پڑھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، اب وہ باپ بھی بن رہی ہے، ماں بھی بن رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کبھی کسی کے پاس جاتی ہے کہ ذرا یہ بھائی میرا بچہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں جگہ فلاں کے گھر میں اس کو جاتے دیکھا تھا، اب اس کی عزت کو جو ہے وہ اچھال دیا. تم یتیم کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے، وہ مجبوری میں گئی ہے، اب ہم نے اس پر باتیں کرنی شروع کر دی. اب بچہ جو ہے اس نے اچھے سے کپڑے نہیں پہنے، غربت ہے، کہتے ہیں لو سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے. اب کیا ہے کہ لو آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے. اب یہ کہ ہم اپنی دعوتوں میں کتنا یتیموں کو بلاتے ہیں، ذرا اسی کا اندازہ کر لیں. شادی میں ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا نا، بلاتے نہیں ہیں، کتنا ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. امیروں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں دعوتوں میں اور کتنا بلاتے ہیں، غریبوں کو یتیموں کو کتنا بلاتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں. اچھا کبھی وہ ہمیں بلا لیں، دعوت نامہ آیا امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی اور یتیموں کا دعوت نامہ ہے. شادی بیاہ، چھوٹا سا گھر ہے، کٹھیا ہے، اب گھر جاتے ہیں، فطری سی بات ہے، چھوٹا سا گھر ہے، وہیں سب کچھ ہے، صفائی کا وہ ہے تمام تو نہیں ہوگا جو بڑے گھروں میں ہے. اب وہ جب گندگی ہے وہاں پہ، اب جاتے ہی ناک چڑھا رہے ہیں، منہ بسور رہے ہیں، اسمیل آ رہی ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہے، یتیمی میں بھی بعض لوگ بہت صاف ستھرے ہیں، بعض امانت میں صفائی کا خیال نہیں رکھتے، لیکن بعض جگہ کبھی ایسا اگر اتفاق ہو جائے، اب ان کو وہ سلیقہ نہیں ہے جو آپ کو ہے، ان کو وہ طریقہ نہیں آتا. اب آپ اور میرا حال کیا ہو جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، سوچتے ہیں پتہ نہیں کیسے برتن میں پکایا ہوگا، پتہ نہیں کیسے پکایا ہوگا، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں کھانے کو دے. اب ان کا دل کتنا خراب ہوتا ہے، ان کا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کے گھر گئیں، ان کے گھر آئیں، کبھی یتیموں کے گھر بھی جائیں. عیدوں پہ دعوتیں کرتے ہیں اور اوپن ہاؤس بھی رکھتے ہیں، کیا یتیموں کو بھی دعوت دیتے ہیں؟ کہ میں اب اپنے حلقہ احباب میں نے کتنے یتیموں کو دعوت دی. آپ سال بھر میں، میں اپنا بھی جائزہ لیتی ہوں کہ سال بھر میں میں کہتی ہوں کہ سارے دوستوں کو چلو ایک دفعہ تو بلا لوں، پتہ نہیں شاید کبھی کیا کرتے تھے تو سوچتا ہے کہ چلو اپنے دوستوں کو ایک دفعہ تو بلا لیں سرکل میں کر کر کے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو. تو اب بے شک ہمارے وہ دوست نہیں ہیں لیکن رشتے داروں میں ہے، پڑوس میں ہے، تو کیا یتیموں کو بھی سرکل میں، اس دعوت کے سرکل میں شامل کیا، بلایا اپنے گھر میں؟ عید کی دعوت ہے، شادی کا پروگرام ہے، کوئی باربیکیو کی اب دعوت ہے، پکنک کا موسم آئے گا، کیا یتیموں کو بھی بلایا کبھی، بیواؤں کو بتایا بلایا؟ یتیم کتنا روتے ہوں گے نا. ایک شخص کا دل بڑا سخت تھا، رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، اس کا علاج بتائیں. کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر. دلوں کی سختی چلی جاتی ہے، پہاڑوں جیسی سختی نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کر. ان کے بچوں کو سمجھانا، ان سے باتیں کرنا، بیٹا تم نے کون سے سبجیکٹ لیے ہیں، بیٹا تم پڑھتے کیوں نہیں ہو، تم پڑھو، تم فلاں کالج یونیورسٹی میں تمہیں داخلہ ملے گا. ان کو بھی وقت دیا کرو، ان کا باپ تو نہیں ہے جو آپ کو فون کر کے کہے گا کہ میرے بچے کو ٹائم دے. یتیموں کی سوسائٹی میں جو عزت نہیں ہے، یہ عرب کی سوسائٹی میں بھی نہیں تھی. آج بظاہر ہمیں نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ عزت نہیں ہے جو دینی چاہیے. ہمارے خاندانوں میں کتنے یتیم ہیں، کتنا ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، چھٹی آپ جاتی ہیں یتیموں کو کتنا ٹائم دیتی ہیں, میں کتنا ٹائم دیتی ہوں, سب اپنا اپنا محاسبہ کرے. کلا بلا تکرمون الیتیم, اب یہاں پہ بھی تکرمون میں جو ہے کاف را میم جو ہے نا یہ اس کا روٹ ہے, وہی انگور کی بیل. کتنی آپ کثیر النفع بنتی ہیں, کتنے آپ ان کو فائدے دیتی ہیں, کتنا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہیں. اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی ریٹرن کرنے والا نہیں ہے, کوئی شابش دینے والا نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھے, الم یجد کا یتیمن فآوا. اور اکثر جو کبھی کبھی ایسا حادثہ ہو جائے کہ کسی کا باپ فوت ہو جائے یا ماں بھی, میں یہ کہا کرتی ہوں کہ آپ یہ سورت پڑھیں. اس سورت کا نام کیا ہے؟ ایک تو یہ سورت فجر ہے اور سورت دہا. تو اس سے کیا بات پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی یتیم بنایا, اور لیکن کیسے کیسے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا نا. اور اچھا جس کے والدین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ والدین کو کفالت دیتے ہیں نا, کفیل بنا دیتے ہیں. اور جن کا باپ نہیں ہوتا نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کا کفیل بن جاتا ہوں. ایک بات ہمیشہ مجھے متاثر کرتی ہے اور آپ بھی اس کو یاد کر لیں کہ کبھی کہیں کوئی ایسا سانحہ حادثہ جب پیش آئے ان کو یہ بات بتائیں کہ باپ اللہ نے دیا تھا, اللہ نے نگران بنایا تھا, اللہ نے اس نگران کو اٹھا لیا کیونکہ مناسب سمجھا کہ بس اتنی ہی اس کی نگرانی چاہتا ہوں. اب اس کی نگرانی لے کر اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کو اپنی نگرانی میں لے لیا ہے. اور جس کا اللہ نگران اور کفیل ہو پھر وہ کیوں روئے اور وہ کیوں ڈرے اور وہ کیوں پریشان ہو. تو اس نگرانی کو محسوس کروائیں ان کو, بتائیں ان کو کہ آپ اللہ کی ڈائریکٹ نگرانی میں ہیں, یہ اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے, تیرا کرم تے چنا ہے امتحان کے لیے, مانگنے نہیں چاہیے, جب آ جائے تو کیا ہے کہ آپ تو اللہ کی ڈائریکٹ نگرانی میں ہیں, جس کی ماں نہیں ہے, جس کا باپ نہیں ہے. اور آپ کے دل میں بھی اس کے لیے پھر محبت کے, ہمارے دلوں میں جو محبت کے جذبات ہیں یتیموں بیواؤں اور ایسے بچوں جن کی ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے, یہ اللہ نے تو ڈالے ہیں نا, یہ اللہ کفالت کیونکہ کرتا ہے نا, اسی لیے یتیم اور بیوہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اتنے حقوق ہیں, قرآن بھرا پڑا ہے. یہاں پہ بھی کہا کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. ہاد واد واد, یہ ابھارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ابھارنا کسی کو جو ہے وہ ترغیب دینا, راغب کرنا. پانچ لفظ آئے ہیں قرآن میں ابھارنے کے لیے, اور یہ دوسرا درجہ ہے کہ کسی کو کسی کام پر ابھارنا, نمبر ایک. نمبر دو, اس کام کی رفتار تیز کرنا. پھر نمبر تین, اچھے کام کی ترغیب دینا. اب آپ دیکھیں, اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, بلکہ ولا تحاضون. اس کے اصل میں معنی یہ ہیں کہ خود تو کر ہی رہے ہیں, دوسروں کو بھی ابھارنا. وہ باب اور وہ فعل استعمال کیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ابھارنا اور اکسانا. اب یہ نہیں کہ آپ نے کچھ نوالے یتیم کے منہ میں دے دیے, یا مسکین. مسکین کون ہے؟ غریب, ضرورت مند, سفید پوش لوگ. خود تو مدد کر دی ہے, اصحاب صفہ کو کہا گیا کہ وہ مسکین تھے نا, جو اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے, اپنا دامن نہیں پھیلاتے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں آپ کو پتا چلتا ہے یہ ضرورت مند ہے نا. آپ ان کے گھر جائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, آپ تھوڑی دیر ان کے ساتھ گزارے, ان کی ایسے حیا دار اور عزت دار لوگ ہیں, سوال نہیں کرنا چاہتے, بھیک نہیں مانگنا چاہتے, حتیٰ کہ بعض بچے ماں باپ سے بھی نہیں کہتے, اور بعض بہن بھائی بہن بھائیوں سے نہیں کہتے, دوستوں سے نہیں کہتے. تو کہا کہ خود تو کرو ہی, بلکہ پوری سوسائٹی کو ان کی خدمت پر سرگرم کر دو. کیوں نہیں تم لوگوں کو کہتے, کیوں نہیں ابھارتے, خود بھی دو دوسروں کو بھی کہو. تو یہاں پہ جو ہے سرزنش کی جا رہی ہے کہ اتنے بخیل ہو کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکتاتے. تو تمہارے معاشرے میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا چرچا نہیں ہے. تامل مسکین, خاص طور پر کھانے کی بات ہوئی ہے, لوگوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے فکر کریں اور دوسروں کو بھی انتظام کرنے پر اکسائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, فوڈ ڈرائیو ہے نا, شیلٹرز ہیں, اولڈ ہاؤسز ہیں, غریب لوگ ہیں, جیلوں میں لوگ ہیں, تو فوڈ ڈرائیو. اور بہت سی مسجدیں بھی یہ اہتمام کرتی ہیں, और हमारी यूथ, हम अमेरिका में भी थे और यहाँ पे भी, और हम लोगों के, हम ना बाज ऐसे वीकेंड मनाते थे कि जिसमें पहले ही अनाउंस कर देते थे कि फलां शेल्टर में या फलां गरीबों के लिए जो है वो हमने फूड ड्राइव रखी है, और इसमें हम मेन्यू बना लेते थे और फिर लोगों से कहते थे कि आप आके फूड भी दे सकते हैं, आप बनाएं भी और फिर जाकर उनको देंगे, और उनसे हम पहले से टाइम ले लेते थे। ये है करने का काम, सिर्फ दर्ज देना, तकरीर करना, ये किसी से जन्नत नहीं मिलती। अंबिया ने दावा का काम किया, 29वें पारे का भी मरकजी मजमून दावा है, जिन्होंने दावा किया, पैगंबरों ने दावा किया, और इंसान भी दावा करे, सीखे भी और सिखाए भी, जो अब तक सीखा है फैलाना भी है। अब 30वें पारे में भी यही बात है कि खुद अच्छा मुसलमान बनना है, दूसरों को भी बनाना है, बताना है। मक्की दौर है, जमाना जाहिलियत है, और कितना ज्यादा जुल्म और सितम है, हकूक अल्लाह के साथ हकूक उल इबाद अदा नहीं होते। अब बार बार तरगीब दिलाई जा रही है। और अच्छा, आज उम्मत मुस्लिमा क्या जो है वो जवाल का सबब क्या है? पैगंबरों ने दावा का काम दो तरह से किया था, नंबर एक खिदमत खल्क, नंबर दो दावा। आज जो है दावा, तकरीरें, कैसेट, सीडी, वीडियो, ट्रेनिंग कैंप, लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप, समर कैंप और इवनिंग कैंप, फ्राइडे स्कूल, संडे स्कूल, सैटरडे स्कूल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जमातें भी बहुत हैं, लेकिन खाली तकरीर है, तहरीर है, खिदमत नहीं है। याद रखिएगा, जब तक पैगंबराना अंदाज नहीं ना करेंगे, दावा दिलों में उतरेगा नहीं। मैं इस बात पर गौर कर रही थी कि खिदमत और दावा कैसे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कि जब खिदमत करते हैं ना किसी की, बीमार है तो इयादत कर ली, मर गया है तो ताजियत के लिए चले गए, जिनाजे में भेजा, जिनाजे में गए, और भूखा है तो खाने का इंतजाम, गरीब है, जरूरतमंद है, किसी तरह की भी कोई जरूरत है, मुश्किल में है, दो बोल बोल दिए, दो बोल अच्छा मशवरा दे दिया, उसके आंसू ही पहुंच दे। इतना भी अब लोगों के पास वक्त नहीं है, आई एम बिजी, बहुत मैं बिजी हूं, कि लोगों की खैरियत पूछकर आंसू भी उसके पहुंचते नहीं है। और बाज़ुकात इंसान इतना भरा हुआ होता है कि वो चाहता है कि मुझे कोई बताए कि मैं क्या कर रही हूं, मुझे क्या करना चाहिए। उसके बहते हुए आंसू पहुंचने के लिए, उसकी कहानी सुनने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। पैगंबर क्या करते थे? वो लोगों की खिदमत करते थे, लोगों के दरवाजे दिलों के खटखटाते थे। खिदमत के जरिए दिल खुलते हैं, दिल खुलते हैं। अब जब दिल खुल गए, दिल में जगह बन गई, अब आपने किया दावा, तो दावा जो है दिल के अंदर जाके बैठ गया, दिल के अंदर जाके बैठ गया। अब हमने दावा का तरीका कौन सा अख्तियार किया? ओबरा तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के दौर में साहिर, शायर, जादूगर, काहिन कहा जा रहा है। अब ऐसे में एक बुढ़िया भी अपना सामान लेकर भाग रही है वहां से, इस जादूगर से मैं भी अपने आप को बचा लूं। आपको बुढ़िया मिली, पूछा कि कहां जा रहे हैं, क्यों जा रही हैं बड़ी भी? कहा कि इस शहर में एक जादूगर आ गया है और मुझे ये डर है कि मेरा भी जो है वो दीन जाया ना हो जाए, तो मैं जा रही हूं। कहा कि लाए बड़ी भी, मैं आपकी मदद कर दूं। अब ये नहीं कहा कि इसको दो चार लगाऊं, इसको गिराऊं और कहूं कि मुझे बुरा भला कहती हो, और ये नहीं कहा कि गठड़ी उठा के इसके सर पे दे मारूं। अब गठड़ी उठा ली, अब रास्ते में चल रहे हैं, वो बातें बता रही है, रसूल अल्लाह के खिलाफ बातें कर रही है जो उसको लोगों ने सिखाई थी। सारे रास्ते सुनते रहे, गठड़ी उठाए हुए चलते रहे, और जब मंजिल पर पहुंचे तो कहा कि बड़ी भी वो जादूगर मैं ही हूं। कहने लगी, ऐसे जादूगर पर मैं ईमान ले आई। और वो यहूदन जो आपको बुरा समझती थी और आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी और आपके घर पर कूड़ा क्रिकेट फेंका करती थी, अब जो है आप सारा तसव्वुर करें कि कूड़ा क्रिकेट फेंकना, और मैं क्लास में आती हूं तो मैं चाहती हूँ कुर्सी ठीक है, टेबल के ऊपर गर्त तो नहीं है, है ना, आप भी देखती हैं कुर्सियां साफ हैं, ठीक ठाक हैं। अब रसूलुल्लाह मस्जिद जाया करते थे, मस्जिद नबवी में, और आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाते होंगे, और वो आपको, आपका इंतजार करती थी, और जो ही आपको देखती तो कूड़ा फेंका करती थी। हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आपने उसको कुछ सहाबा को कहा कि जाओ जरा उसकी आज खबर लेकर आओ, और लोग जोश में आ जाते हैं कि मैं जरा खबर ले लूं। आपने कहा कि अच्छा चलो, मैं तो नहीं ना कह रही, अब ये खुद ही कर रहे हैं, तो चलो जाओ जरा खबर ले आए, बाद में मैं फिर देखूंगा, जरा एक दफा तो उसकी ठिकाई हो ही जाए ना। आप खामोश भी नहीं रहे, ना साहबा ने किया ना आपने कहा, अब हुआ क्या? अब दो चार दिन या एक दो दिन कूड़ा नहीं फेंका गया। आपने साहबा से कहा कोई है मुझे खबर ला कर दे कि क्या हो गया, अब कूड़ा नहीं फेंका जा रहा, पता चला बीमार हो गई है, अब आप उसकी इयादत के लिए गए। वो आपके इखलाक से कितनी मुतासिर होती है ना? तो इयादत की, जिसने कूड़ा फेंका उसकी इयादत की, जिसने ओजड़ी फेंकी उस पर आपने मुश्क और उंबर छिड़का, है ना, मुश्क छिड़का और उसके अलावा खुशबू, अंबर या जो भी खुशबू के मुख्तलिफ नाम है, मिस्क, कस्तूरी, तो आप तो लोगों पर खुशबू छिड़कते रहे, उनको जंजीरों से और कैदों से आजाद करते रहे। अगर दावा करना है, अगर उस वाय पैगंबरी पे चलना है, तो फिर लोगों के दुख सुख में शिरकत करनी होगी। इस तरह से शिरकत करें कि जो राज है वो राज रहे, उसकी इज्जत को लिताड़े नहीं, उसको बुरा भला ना कहें, उससे प्यार करें। पैसा नहीं दे सकते, मोहब्बत तो दे सकते हैं, चंद मुस्कुराहटे तो दे सकते हैं, उसके आंसू तो पहुंच सकते हैं, उसको कोई अच्छा मशवरा तो दे सकते हैं, किसी दूसरे से तो कह सकते हैं कि बहन उसकी जरा मदद कर दो, प्यारी बहन वो बड़ी जरूरतमंद है, वो बड़ी मुश्किल में है। ये है कि मिस्कीन को खाना खिलाने की खिलाने पर उकसाते नहीं हो। अच्छा, ये सब कुछ ऐसा, ये दो बीमारियां क्यों पाई जाती हैं? अता कुलु न तुरास अकलम्मा, और तुम खा जाते हो तुरास को। तुरास विरास का माल, और इसका फिर रूट क्या है? वौरासा, वारिस होना, कि मरने वाला जो कुछ छोड़कर मर जाता है तो फिर पीछे वाले उसके वारिस बन जाते हैं। अहले मक्का क्या करते थे, अरब में क्या रवाज था, औरतों और बच्चों को मिराज से वैसे भी महरूम रखा जाता था। मिराज का हक सिर्फ मर्दों को पहुंचता था जो लड़ने और कुंबे की हिफाजत के काबिल हों। इसके अलावा मरने वालों के वारसों में जो ज्यादा ताकतवर और बाअसर होते थे, सारी मिराज समेट लेते थे। जो गरीब मिस्कीन यतीम होते थे, उनको मिराज में हिस्सा नहीं देते थे। अब वो होते थे मिस्कीन और यतीम थे, हाँ वो बच्चे लड़के क्यों ना हो, ले सकते नहीं थे, कोई उनके सर पर होता नहीं था, ताकत होती नहीं थी। कहा कि यतीम और मिस्कीन है जो हुस्ने सलूक नहीं करते, तो इस घिनौने किरदार की तह में जो चीज छुपी हुई है वो ये कि तुम्हारे नजदीक सारी कदर कीमत बस माल की है। इंसानियत, शराफत, अदल, रहम, ये जो कदरें हैं ना, ये दौलत की मोहब्बत के नीचे दब कर रह गई हैं, छुप कर रह गई हैं। माल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों पर इतनी छा गई है कि अब किसी और की आला कदर जो है वो तुम्हारे अंदर पाई नहीं जाती। पता कुलून तुरासा, और तुम खा जाते हो, क्या खा जाते हो? तुरास यानी मिराज, सारी दौलत। असल में यहाँ पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मिराज के लिए, क्योंकि इंसान जो है वो माल से फितरी तौर पर मोहब्बत करता है और बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, तो इंसान को यहाँ पे सरजनश की जा रही है। फिर आप देखें कि अकलन, अकला के मानी होते हैं कि खाना, और यहाँ पे अकलन जो है जैसे मस्दर के उसमें आया है कि खा जाना, तो अब क्या है कि तुम सारा माल जो है वो समेट कर जो है वो खा जाते हो। और फिर दूसरा जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा है? लम्मा का। और लम्मा जो है फिर इसका रूट क्या है? लाम मीम मीम, लाम मीम मीम। अब आप देखें कि लम्मा का लफ्ज जो है, लम्मा आपने पढ़ा था गुनाह के लिए भी आता है। इसके अलावा लम्मा का लफ्ज जो है ये इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें कि इकट्ठे के लिए भी अगर आप देखेंगी तो अल्लाह ताला ने कुरान में जो है इकट्ठे के लिए मुख्तलिफ लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए हैं कि इकट्ठा करना, और जैसे कि बहुत ज्यादा किसी चीज को जो है वो समेट देना, तो लम्मा का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इकट्ठा करने के लिए। कि मिराज का माल एक तरह से इकट्ठा ही हुआ हुआ होता है ना, जाने वाला चला गया और सब का सब जो है वो एक जगह पर जो है वो जमा है, तो तुम क्या करते हो, वो सारा मिराज का माल जो कि बिल्कुल इकट्ठा है उसको समेट कर जो है वो खा जाते हो। तो गोया के लम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर इकट्ठे के लिए। और हमें भी इस बात पर सोचना चाहिए कि हम जो हैं हम लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। और कहते हैं कि असल में लाम मीम मीम किसी चीज को जमा करना, उसकी इसलाह करना, किसी की परागंदा हालत को संवारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी से लमम जो है छोटे गुनाह के लिए भी होता है, और जब वो बहुत से जमा हो जाते हैं लमम, फिर क्या होता है कि वो करीब ले जाते हैं इंसान को बड़े गुनाह के। تو اس طرح اس طرح آتا ہے، تو میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. اچھا یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے گھر میں وراثت کی تقسیم جو ہے وہ خدائی قانون کے مطابق ہے. وراثت پر سورت نساء میں، سورت نساء پر آپ کا کوئز رکھا تھا، کیوں؟ تاکہ آپ کو سورت نساء سمجھ میں آئے، خاص طور پہ اس میں عورتوں کے احکام اور وراثت کا قانون بڑی تفصیل سے ہے. وراثت پر لیکچر بھی ویب سائٹ میں موجود ہے، tazkirulquran.com ہے نا. تو وراثت جو ہے اس کی تقسیم خدائی قانون کے مطابق کرنا یہ بہت اہم ہے. ذوی الفروض میں سے ہے، جو ایسا نہیں کرے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا، اور بڑا سخت اس کے لیے اللہ کا جو ہے وہ انداز ہے سورت نساء میں کہ مفروضہ، یہ فرض کیا ہوا ہے، فرض من اللہ، یہ اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ باتیں ہیں، اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے. تو وراثت کے قانون کو اپنے گھروں میں، سوسائٹی میں قائم کرنا چاہیے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ یہ وراثت کا قانون بھی اٹھا لیا جائے گا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ بہت کم گھر ہیں جو خوش قسمت ہیں جہاں پہ وراثت کا یہ قانون جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، اپنے سسرال میں جو بھی ہماری پاس مال و دولت ہے اپنے شوہر سے کہنا چاہیے کہ بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور جو بھی بہن بھائی ہیں، سب خدا کے قانون کے مطابق اس کی تقسیم ہونی چاہیے. دوسرا، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ خدائی قانون کے مطابق کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی وصیت کر دیں. بیٹیوں کا حق ہے تو بیٹوں کا بھی حق ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے. آیت 19 میں بتایا گیا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ حقوق العباد جو ادا نہیں کرتے تو مال کی محبت، کہ یتیموں کا خیال نہ کرنا، مسکینوں کا خیال نہ کرنا. آیت 20 میں اسی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ. حُب جو ہے وہ عربی زبان میں دانے کو کہتے ہیں. حُب کیا ہے؟ دانا. تو تم محبت کرتے ہو، تو حب سے پھر اجناس مراد لی جاتی ہے، مختلف دانے. اور آپ دیکھیں اجناس سے کسان بھی بہت محبت کرتے ہیں اور ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہے نا. اور پھر حب ہر وہ چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے، حبیب، حب. اور محبت کرتے ہو المال، مال سے، ہر طرح کا مال، زمین بھی ہو سکتی ہے، فیکٹری بھی، دولت بھی، اولاد بھی، دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور محبت کی کیفیت کیسی ہے؟ پہلے عقل لمحہ سے پتا چلا، اب ہے حبن جمع، حبن. اب یہاں پہ جو ہے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ مفعول مطلق ہے، حبن. تو حبونا کا جو فعل ہے وہ حبن دوبارہ آ گیا، تو تاکید کے لیے ہوتا ہے، معنی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے وہی استعمال کیا گیا کہ محبت کرنا. جمع، جیم میم میم، کسی بھی چیز کی کثیر مقدار کا ایک جگہ جمع ہو جانا. پنجابی میں کہتے ہیں جم جم آؤ، ہے نا. تو شاید اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ یہ عربی کا لفظ ہے جم جم آؤ. تو جمل بیر کہتے ہیں کنویں کا زیادہ پانی والا ہونا، کنویں کا زیادہ پانی والا ہونا. جمل مکیال، پیمانے کو چوٹی تک بھر دینا، اوپر تک بھر دینا. تو جمع، کسی چیز کی کثیر مقدار کا ایک جگہ جمع ہونا. تو اصل بات کیا ہے کہ تم مال کی محبت میں اوپر تک بھرے ہوئے، تمہارا دل لبا لب بھرا ہوا ہے، اور پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال چوٹی تک تم مال سے محبت کرتے ہو. اس لیے نہ یتیم نظر آتے ہیں، نہ مسکین، نہ ماں باپ نظر آتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ بہن بھائی، نہ جو سوسائٹی کے مفلوق الحال لوگ ہیں. تو مال کی محبت جو ہے وہ تمہارے اندر بری طرح پائی جاتی ہے. تو مال کی محبت جب دلوں پر چھا جاتی ہے تو دلوں کے اندر کوئی اعلیٰ قدر باقی نہیں رہتی، نہ پھر انسان رحم دل رہتا ہے، نہ انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے، نہ پھر وہ یتیموں کی کفالت کرتا ہے، نہ وہ مسکینوں کا خیال رکھتا ہے. پھر اپنی ہی سوسائٹی میں یتیم، غریب، مسکین جو ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں، بالکل الگ رہ جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ رزق جو ہے یہ اللہ دیتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ. تو جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کی کفالت کرے. اور جو اس رزق کی کفالت، یعنی دوسروں کا حصہ اپنے رزق میں سے نہیں دے گا، تو یہ کردار جو ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. یہ کردار جو ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک، قیامت کی ہولناک تصویر کھینچی گئی ہے، قیامت کی ہولناک منظر کشی کی گئی ہے 21 سے لے کر 26 تک. اور اللہ رب العزت نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ کیوں کیے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے مال سے محبت کی، جنہوں نے دوسروں کے حقوق ادا نہ کیے، جو بھولے رہے کہ مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. جب لڑکی یا عورت بیوہ ہو جاتی ہے، یتیم ہو جاتی ہے، جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے، بچے اس کے پاس چھوٹے چھوٹے یتیم ہوتے ہیں، سسرال والے بھی دھکے دیتے ہیں اور میکے والے بھی حسن سلوک نہیں کرتے. پہلے میکے والے بہت بلا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بھابھی کہتی ہے ہماری اپنی بھی اولاد ہے، پھر بھائی کہتا ہے کہ آخر میرے بھی بچے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا مجبور ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سوسائٹی بھی ان کو عزت نہیں دیتی. تو ایسے وہ تمام لوگ جو حقوق اللہ ادا نہیں کرتے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون کی مثالیں. پھر اس کے بعد انسان کی آزمائش کا جو معیار ہے کہ تم نے دولت اور غربت کو سمجھ لیا، نہیں، معیار یہ ہے کہ اعلی قدرے اپناؤ اور حسن اخلاق اور حسن کردار اور اللہ کا کہنا مانتے ہوئے حقوق العباد ادا کرو. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، دراصل وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، وہ قیامت کو بھول جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک کسی کا مسئلہ آیا تھا کہ یتیم گھر والے ہیں اور چچا نے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا ہے. ایک کسی کا یہ مسئلہ آیا تھا کہ دوستوں نے مل کر کاروبار کیا اور جب شوہر اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا یا کینسر سے فوت ہو گیا، تو جو دوست ہے وہ ساری دولت پر قبضہ کر بیٹھا اور باقی چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پتہ ہی نہیں کہ حالات کیا ہے نا. روز مرہ زندگی میں یہ یتیموں کے، مسکینوں کے، جن پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، مسائل سامنے آتے ہیں، ایسی ایسی دردناک کہانیاں ان کی آتی ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اچمبے میں آپ چلے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دل کٹ جائے گا ان کی کہانیاں سن کر. اور یہ ان کا دوسرا کردار کون ہوتا ہے؟ وہ ہمی میں سے ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں کبھی میں، ہمی جیسا انسان ہوتا ہے. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کہا کیا تم بھول گئے؟ کیا بھول گئے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، وجاء ربک والملک صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اب آپ دیکھیے، کلا، کلا کا لفظ زجر و توبیخ کے لیے آتا ہے. آسان اردو میں کیا؟ ڈانٹ ڈپٹ. کلا، ہرگز نہیں، میں ہرگز ایسا ہونے نہ دوں گا کہ یتیم دھکے کھاتے رہیں، مسکین بھوکے رہیں، تم منمانیاں کرتے رہو، تم وراثت کو کھا جاؤ ساری کی ساری، بیوہ، یتیم، مسکین، غریب لوگوں کا حق ادا نہ کرو. ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا رہے گا. پھر یہ دنیا سمیٹ دی جائے گی، پھر سورج ٹوٹ جائے گا، پھر ستارے بکھر جائیں گے، پھر آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، اب واہ واہ، پھر پہاڑ جو ہیں اڑنے لگیں گے، کل ان المنفوش، پھر انسان قبروں سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. کلا، ہرگز نہیں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی چادر لپیٹ دی جائے گی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اب آخر میں وہی مضمون آ گیا, وہ کیا تھی جو عقل مندوں نے نشانی عبرت حاصل کرنے کی, قیامت آ کر رہے گی, موت آ کر رہے گی. ہرگز نہیں, اذا دکت الارض دکن دکا, دکت. اب آپ دیکھیے زمین جو ہے یہ مونس ہے, اس لیے جو ہے تا والا سیغا مونس کا سیغا استعمال کیا گیا. دال کاف کاف, اس کے معنی ہے چورا چورا کرنا. چورا چورا کرنے کے لیے قرآن میں سات لفظ آئے ہیں, سات, اور ساتویں درجے کا لفظ یہ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ, اس کا ساتواں درجہ ہے. کیا کرنا, اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک, کسی چیز کو کوٹنا, خوب کوٹنا. نمبر دو, سے ہموار کر دینا, کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دینا. یہ زمین جس پر محلات ہیں, پہاڑ ہیں, رواسی ہیں, جبال ہیں, ٹیلے ہیں, گھر ہیں, اس زمین اوپر نیچے ہے نا, ایوا جاؤں امتا, طرح طرح سے ہے نا نشیب و فراز, لیکن اس کو کوٹ کوٹ کر ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا, بالکل ہموار ایک دسترخوان بنا دیا جائے گا. اور تاکید کے لیے دکن دکا, یہ جو مصدر دوبارہ آ جاتا ہے, یہ جو مفعول مطلق ہے کہ ایسا بنایا جائے گا کہ خوب کوٹ کوٹ کر, جیسے آپ کبھی کہتی ہیں کہ کھایا تو خوب کھایا, سوئی تو بس خوب ہی سوئی, بچے کو میں نے مارا تو خوب مارا, پھر پڑھائی کی تو خوب کی, اور میں روئی تو خوب روئی, پھر میں کیسے نہ روتی, پھر میں خوب روئی, میں دل بھر کر روئی. آپ ایک لفظ کی جب تکرار کرتی ہیں, کس لیے کرتی ہیں, اس کی اہمیت, شدت, نزاکت, حساسیت کو ظاہر کرنے کے لیے. یہاں کہا جا رہا ہے زمین کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار کر دی جائے گی. دکن دکا, مال کے, مال سے محبت کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ مال سے محبت کرتے رہے, اس دن کی تیاری نہ کی. وہ دن ایسا دن ہے, سوا سعودہا وحبوبہا, سعودہا وحبوتوہا, زمین کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر اونچ نیچ برابر کر دی جائے گی. سورت کہف میں آپ پڑھ چکی, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. سورۃ الکہف آیت 7 اور 8. نہ باغ رہیں گے نہ باغیچے, نہ چمن رہیں گے نہ ایوانوں محل, سب صاف چٹیل میدان. پھر ہوگا کیا, پھر جو ہے وہ وَجَاءَ رَبُّكَ, اور آئے گا تیرا رب, وَالْمَلَكُ, اور فرشتے. یہاں پہ ملک جو ہے یہ اسم جنس استعمال ہوا ہے, کیونکہ اللہ ہوگا اور پھر فرشتے ہوں گے, اور ایک فرشتہ تھوڑی ہوگا, اللہ کی پوری جو ہے وہ پولیس ہوگی. اور آپ سورت نبا میں بھی پڑھ چکی ہیں, سورت نبا میں آپ نے کیا پڑھا, رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اب یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیرا رب آئے گا, تو رب کا آنا کیا ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی اللہ موجود نہیں ہے, اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, وہ ہر جگہ ہے. تو اللہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پورے اقتدار کے ساتھ, اپنی کہاری کے ساتھ, اور جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ, سارے پردے ہٹ جائیں گے, غیب کے پردے بے نقاب ہو جائیں گے, اللہ نمودار ہوگا کا مطلب کیا ہے, آخرت پوری جو ہے, آخرت کے پورے مناظر نظر آ رہے ہوں گے, تیرا رب آئے گا. اور فرشتے, اور فرشتے کیسے آئیں گے, صفن صفا, ڈسپلن کے اندر, پورے ایک ڈسپلن میں ہوں گے. دوسرے اس کے معنی کیا ہیں, کہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ قطار در قطار, قطار در قطار, اتنے زیادہ ہوں گے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا اس کو وہ پورا کرنا چاہیں گے, اللہ کی وہ اطاعت کرنے والے ہوں گے. یہ اللہ کی شان ہے کہ فرشتے صفے باندھے قطار در قطار ڈرے ہوئے ہیں, سہمے میں ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر تیسری چیز کیا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن لایا جائے گا جہنم کو. پیچھے آپ پڑھ چکی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، کھول کر ننگی کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والی آنکھ کے سامنے. اور جہنم کیا ہے؟ جہنم پکارتی ہے کہ اللہ پوچھے گا حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ پوچھے گی، کہے گی حل میں مزید. ایک معنی یہ ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے، ابھی تو میں بھری بھی نہیں ہوں، اور لائیے، چیخے گی چنگاڑے گی. دوسرے معنی کیا ہے؟ وہ کہے گی ابھی اور بھی ہیں، پہلے ہی بھری بھی ہوں، اتنے زیادہ جہنمی، ابھی میرے پاس تو اور جگہ ہی نہیں ہے. حل میں مزید کیا ابھی اور بھی ہے کہ جس کو مجھے میرے میں جگہ چاہیے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا ایک قدم اس کے اندر رکھے گا اور وہ سمٹ جائے گی اور اس کے اندر جگہ بن جائے گی. یہ بھی ہمیں حدیث ملتی ہے. کبھی آپ نے کسی بس یا گاڑی میں پاکستان انڈیا میں دیکھا ہو کہ لوگوں کو ٹھونسا ہوا ہے، اوپر نیچے، بس کے اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں، ٹھونسے ہوئے ہیں. اور اندر کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ چھت پہ ہی جا لینے دو، نیچے اندر سانس بھی نہیں آتا، ہے نا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جہنم کو لایا جائے گا. اچھا، پھر جہنم کو لانے کا جو منظر ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جو ہے ہمیں جو ہے وہ یہ بات پتا چلتی ہے کہ اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا. کسے؟ جہنم کو. پس اسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی، پکاریں گے. اس کا ہولناک منظر دیکھ کر لوگوں کی نگاہیں کھل جائیں گی، نظریں کھل جائیں گی، اپنا کفر، اپنے گناہ، ان پر ندامت، شرمندگی. اور آپ یہ بھی ایک حدیثیں پڑھ چکی، انبیاء کہیں گے یا رب سلم. آپ یہ بھی پڑھ چکی کہ انسان اپنے عملوں کے مطابق پسینے میں ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی گردن تک، یہاں تک کہ کان تک. جیسے کوئی پانی کی نہر میں کھڑا ہوا ہو ایسے پسینے کے اندر وہ شرابور ہوگا. یومئذ بجہنم، اور جہنم کو لایا جائے گا. پھر آپ یہ حدیث بھی جو ہے پہلے بھی میں آپ کو سنا چکی کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کے بارے میں بتایا. کیسے بتایا؟ کہ جب قیامت آئے گی اور جب جو ہے وہ حساب کتاب کا وقت ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ حال کیا ہوگا؟ حال یہ ہوگا کہ انسان دائیں دیکھے گا تو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا نظر آئے گا کہ اس کا اعمال نامہ دائیں دیکھے گا تو اعمال نامہ نظر آئے گا، اور سامنے دیکھے گا تو جہنم، اور پھر دوسری سائڈ پر دیکھے گا تو اللہ رب العزت. یعنی اعمال نامہ ہے، جہنم ہے، اور اللہ رب العزت، اور اس کو کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی نا، کہ اعمال ناموں کے مطابق جہنم ہے اور پھر حساب لینے کے لیے اللہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں جو الفاظ کہے وہ کیا تھے؟ کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ کھجور کا آدھا ہی ٹکڑا کیوں نہ ہو. تو یہ ہے بات. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا. یہاں پہ یتذکر کے معنی ہے کہ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. ایک معنی یہ ہے کہ انسان اپنے نامہ اعمال کے بارے میں جب سوچے گا اور دنیا میں سے جو کچھ لے کر آئے گا اس پر اتنی ندامت کرے گا، اتنا شرمندہ ہوگا، لیکن اب اس کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دن انسان کو ہوش آئے گی، کیونکہ تذکیر ذکر ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس سے دل نرم آ جائے اور انسان ہوش میں آ جائے، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے. تو اس دن انسان جو ہے اس کو ہوش آئے گی اور وہ نصیحت قبول کرنا چاہے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اور اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. اب اس وقت جو ہے اس کے سمجھنے کی جو ہے اس کا کیا فائدہ، یعنی اب اس کی حسرت، افسوس، اس کا رونا دھونا، اس کا افسوس کرنا، اس کو کچھ بھی جو ہے وہ فائدہ دینے والا نہیں ہے. اور آپ جو ہیں آپ یہ بات بھی پڑھ چکی کہ انسان جو ہے جو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن قیامت جب آئے گی اور جب اس کے ساتھ اس سے حساب کتاب لیا جائے گا تو اس دن انسان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں فَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. سورۃ الفرقان آیت 27 اور 28. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي فَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. فقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. یہ سورۃ الفرقان کی آیات ہیں 27 سے لے کر 30 تک. اس دن انسان افسوس کرے گا. قرآن میں جگہ جگہ یہ منظر کشی کی گئی ہے. وانا له ذکرا, اب اس کے نصیحت پکڑنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا کون سا موقع ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا تھا. قدم آگے رکھنا, آگے بڑھنا, جو جو آپ چلتے ہیں منزل کٹتی چلی جاتی ہے. اس وقت وہ انسان کہے گا کاش کہ آئندہ زندگی کے لیے کچھ میں نے حساب کتاب کیا ہوتا, کچھ میں نے تیاری کی ہوتی. کاش, یا لیتنی, یا لیتا, لیتا کا لفظ کاش کے لیے آتا ہے. کاش, کاش کہ میں نے جوانی کو ضائع نہ کیا ہوتا, کاش کہ میں نے نماز پڑھی ہوتی, کاش میں نے قرآن کے لیے وقت نکالا ہوتا, کاش میں نے رسول کی بات پر کان دھرا ہوتا, کاش میں نے اپنی نفس کی خواہشات کو پوجا نہ ہوتا, کاش میں نے بری صحبت جو تھی اس کو چھوڑ دیا ہوتا, کاش میں نے اپنے والدین کی بات مانی ہوتی, کاش میں نے اپنے استاد کی بات مانی ہوتی. روئے دھوئے گا, ملامت, حسرت, اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. دودھ ابل کر جب برتن سے باہر گر جاتا ہے, پھر اس کو ہم اندر نہیں ڈال سکتے. وہ کھانا جو چڑیاں چگ جاتی ہیں اس کو واپس نہیں لایا جاتا. وہ وقت جو گزر جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا. جیسے گائے کے تھنوں میں دودھ واپس نہیں آتا, ایسے گزرا وقت پھر واپس نہیں آ سکتا. یہی بات ہے, انسان حسرت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان اختیار کیا ہوتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے. ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے, راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹرک ہے اور اس سے سامان اتارا جا رہا ہے. ٹرک سے سامان اتارا ہے, ذرا تصور کریں. آپ تو دن رات دیکھتی رہتی ہوں گی, گاڑی کی ڈگی بھرتی ہیں پھر اس کا سامان بھی اتارتی ہیں, ہے نا. اکثر آپ میں سے ڈرائیور ہیں. ٹرک سے اترتا ہوا سامان دیکھ کر رونے لگے, زاروں کے تار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کہنے لگے کہ جب قیامت آئے گی تو جیسے, یعنی سامان اتر رہا ہے اور لوگ وہ اپنا اپنا سامان وصول کر رہے ہیں نا, تو جن لوگوں نے کچھ آگے بھیجا ہوگا وہی وصول کر سکیں گے, اور جنہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ پیشگی سامان نہیں بھیجا ہوگا وہ کوئی بھی وصول نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جو کرتا ہے اسی کو ملتا ہے, جو پہلے سے کچھ تیاری کرتا ہے پھر اس کو وصول بھی کر لیتا ہے. بینک میں کسی نے بینک بیلنس جمع کر کے رکھا ہے تو وہ نکال بھی لیتا ہے مشکل وقت میں. جب اس نے کچھ بینک بیلنس کیا ہی نہیں تو وہاں پہ کچھ نہیں ملتا. تو ان کو دنیا میں کوئی سامان لے رہا ہے اور ان کو فوراً اپنی آخرت یاد آ گئی نا. ہمیں ہر وقت اپنی آخرت یاد رہنی چاہیے. جب دوسروں کو دیکھیں کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور جب دیکھیں کہ بہت سے نیک لوگ ہیں, بعض لوگ مر جاتے ہیں تو لوگ روتے ہیں. زین العابدین جو تھے, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے, جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ رو رہے تھے. مدینہ میں کھلبلی مچ گئی. پتا چلا 100 گھروں کی وہ چھپ کر کفالت کرتے تھے, 100 گھروں کو سپورٹ کرنے والے تھے. جب ان کو نہلایا گیا تو ان کے جسم پر نیل پڑے ہوئے تھے. زین العابدین ان کا نام, نیل پڑے ہوئے تھے. کیوں؟ وہ چھپ کر, وہ جو سامان تھا نا, وہ بوری یا کھانا یا آٹا, وہ چھپ چھپ کر وہ غریبوں کے گھروں میں دیتے تھے, لوگوں کو پتا بھی نہ چلے. 100 گھروں کی کفالت کرنے والا جب مر گیا تو لوگ رونے لگے. ایک بات یاد رکھیں, کوئی نہیں روتا. فرعون مرا اور وہ لوگ جو پانی کے اندر ڈوب گئے, وہ کون سی قوم تھی جو ہے وہ کشتی والے تو بچ گئے اور نیچے والے ڈوب گئے, کون سی قوم تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اس قوم پر نہ آسمان رویا نہ زمین, فما بکت, بس نہ رویا ان پر کون, السما والارض, آسمان اور زمین ان پر روئے نہیں. اور میں نے آپ کو بہت سی احادیث بھی سنائی تھی کہ جب نیک مرتا ہے نا, آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی, چرند پرند بھی. زمین روتی ہے کہ سجدہ کرنے والا چلا گیا, پرندے بھی روتے ہیں, سب روتا ہے سب, لیکن جو برے ہوتے ہیں نا ان پر کوئی نہیں روتا, نہ انسان روتے ہیں اور نہ ہی کائنات میں سے کوئی روتا ہے. مسجد روتی ہے, وہ سڑکیں روتی ہیں کہ اب ان میں سے چلا گیا. آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے, اور جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا, تو وہ تنا نا ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا, آپ کو پتا چلا وہ رو رہا ہے اور کہتے ہیں چل پڑا وہ تنا کہ اب میرے پر کوئی خطبہ نہیں دے گا. آپ اس کے پاس گئے, اس کو اپنے ساتھ لگایا, پھر وہ خاموش ہو گیا. تو یہ اب وہ کہتا تھا میرے پر اب کوئی خطبہ نہیں دے گا. تو یہ زمین, یہ کائنات, یہ چرند پرند, یہ ان کی گواہیاں ہیں. تو نیک لوگوں پر دنیا روتی ہے, بروں پہ کوئی نہیں روتا, وہ میری اور آپ کی شکل پہ کوئی نہیں روتا, اپنے اپنے کاموں کے لیے روتے ہیں کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا, اب ہمیں مہانہ میرے بچے کی فیس کون دے گا, اب میری گروسری جو بیوہ روتی ہے کہ اب میری گروسری کون کر کے دے گا, یہ لوگ تو یہاں سے جا رہے ہیں, اب میرے مجھے کون پوچھے گا, اس کو میں اپنی کہانیاں سنا کر تسلی لیتی تھی, مشورہ لیتی تھی, اب تو یہ یہاں سے جا رہے ہیں, اب مجھے کون بتائے گا. تو انسان کے جسم سے اور اس کی کھال سے کوئی نہیں محبت کرتا. میری امی کہا کرتی تھی کام پیارا کہ چم, پنجابی کا محاورہ یہ کہ کام پیارا ہے یا کھال, تو کھال کسی کو پیاری نہیں ہوتی. اور یہاں کے بچے تو عورتیں بھی ہر وقت گلوز پہنے رکھتی ہیں, تو کام کہاں کرنا ہے ہم لوگوں نے. کبھی ناخنوں کا خیال آتا ہے, لمبے لمبے ناخن, تو اب آٹا کیسے گوندھنا ہے, ریڈی میڈ روٹی ہی چلے گی. اور پھر یہ کہ صفائیاں کیسے ہونی ہیں اور کام کیسے ہونا ہے. اب دنیا بڑی آرٹیفیشل ہو گئی ہے. باہر الگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد, پھر اس دن نہیں وہ عذاب دے گا, عذاب اس کا عذاب دینا حد کسی ایک کا, پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں. تو کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا, آخرت کا دن, کہ جیسا اللہ عذاب دیتا ہے نا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. ولا یوثقو, اور جیسا وہ باندھے گا. آپ نے پڑھا تھا نا عہد کے لیے بہت سے نام آپ نے پڑھے تھے, تو میثاق لکھنؤ, میثاق وہ عہد ہوتا ہے جس کو تحریر کے ذریعے مضبوط بنا دیا جائے, گرا لگا دی جائے موقت. تو وثاقا, تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے ان کو رسیوں سے باندھ دیا جائے گا, زنجیروں میں. سب اونا ذرا نہ پڑھ ہی چکی, تو اللہ ایسا باندھے گا, وثاقہ اس کا باندھنا, آہاں کوئی اور ایسا باندھنے والا نہیں ہے. تو اللہ کا باندھنا بڑا ہی شدید ہوگا. تو جو مجرم ہیں ان کو باندھا جائے گا, مجرم جو ہیں ان کو سخت ترین سزا جو ہے وہ دی جائے گی. اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر یہ جو دونوں آیتیں ہیں, ایک طرف جہنم کا ذکر ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سخت سزا جو جہنمیوں کو دی جائے گی, جو قید کی ہوگی اور جو جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں, اور اوپر سے ان کو غسلین ہے اور ان کو جو ہے وہ مائن حمیم ہے, وہ سارے عذاب ساتھ ساتھ ہے, اس کے ساتھ وہ جکڑے ہوئے ہیں اور بھاگ بھی نہیں سکتے, دم بھی نہیں مار سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, مر بھی نہیں سکتے. تو یہاں پہ عذاب کی شدت کا احساس دلایا گیا. یہ تو تھے وہ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم مریں گے بھی. تو مجھے اور آپ کو بھی موت کے تلخ گھونڈ کو بھرنا ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور دل ایک ہے, برتن ایک ہے, اس میں دو محبتیں نہیں جمع کر سکتے. آئیے دنیا کی بجائے اس میں آخرت کی محبت پیدا کریں, جمع کریں. دنیا سے محبت بھی کرنی ہے کہ تو کیوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے, اس لیے محبت کریں کہ وقت ضائع نہ ہو جائے, اس لیے نہیں کہ اس کے اندر ہمیشہ جینا ہے. دنیا سے کیوں محبت کریں؟ اس کے اندر آخرت کو کمانا ہے. اگر دنیا ضائع ہو گئی تو پھر آخرت کو کیسے کمائیں گے؟ حسن اخلاق, حسن کردار کے اپنے دل کے اندر بیج بوئیں اور اس میں پھل اور پھول لگائیں, حسن اخلاق اور حسن کردار کے. اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی, کہیں چھپ کر نہ بیٹھ جائیں, بھول نہ جائیں. بعض کہتے ہیں کہ میری ساس اچھی نہیں ہے, بعض کہتے ہیں کہ میری بہو اچھی نہیں ہے, اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی, جب ساس بنے تو بہو اچھی نہ ملی, ہر حال میں وہی اچھی رہی. That means something is wrong. یہ دونوں حال میں وہی بری ہے. तो जो बहुएं हैं याद रखें, अगर आज सासें बुरी लगती हैं तो कल जब आप बहू बनेंगी, यानी आपकी बहुएं आएंगी और आप सास बनेंगी, तो फिर क्या होगा? तो याद रखें कि दरख्त को जब फल लगता है तो दरख्त की शाखें झुक जाती हैं, फिर वो फल जो है उसको बच्चे भी आके तोड़ लेते हैं, फिर वो साया देता है, वो घना होता है। तो क्या करें, मोहब्बतें बांटते हुए चले, प्यार करते हुए चले, दिल को समंदर जितनी वुसअत दे दें, पहाड़ों जितनी मजबूती दे दें। अब दिल को क्या करना है, समंदर तो बनाना पड़ेगा, अब सबर पहाड़ों जितना तो करना पड़ेगा। और इस शेर को याद कर लें, ये कह के कासा सास ने प्याला पटक दिया, ये कह के कासा सास ने प्याला पटक दिया, अब और कुछ बनाएंगे इसको बिगाड़ कर। वो पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कच्चे जो है वो बर्तन बनते हैं ना, उनके एक मेजरमेंट के पैमाने होते हैं और उसमें वो प्याला बनाते हैं, और बाद जब वो प्याले टेढ़े होते हैं तोड़कर वो और प्याला बनाते हैं। तो दिल एक प्याला है, तो प्याला बनाने वाले ने ये कह के जो है कासा सास, कासा कास, आपने पीछे प्याले के मानी में पढ़ा ना, कासा सास प्याला बनाने वाला, ये कह के कासा सास ने प्याला पटक दिया, प्याले को तोड़ दिया, दिल का प्याला। तो ये दिल जो है जब टूटता है ना तो बहुत काम का हो जाता है। टूटता कब है? जब लोग बुरा भला कहते हैं, जब अपने बेगाने बन जाते हैं, जब धक्के लगते हैं, जब मुश्किलात आती हैं, जब बीमारियां होती हैं, तो टूटकर ये दिल बहुत काम का हो जाता है। क्यों क्यों काम का होता है दिल टूटकर? इसलिए कि फिर इंसान रोता है, पर्दे हट जाते हैं, फिर वो अल्लाह को पुकारता है। एक अल्लाह होता है और वो होता है, मुश्किलात होती हैं और उसका रब होता है। तो टूटकर ये दिल बहुत काम का हो गया। उस वक्त की नमाज कैसी नमाज होती है, फिर उस वक्त की दुआ कैसी दुआ होती है, कुरान में कैसा दिल लगता है, इबादत कैसी इबादत होती है। ये कह के कासा साज ने प्याला पटक दिया, अब और कुछ बनाएंगे इसको बिगाड़ के। तू बचा बचा के ना रख से, तेरा आईना है वो आईना, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। शिकस्तगी, टूट फूट, टूट फूट ये क्या है? बलोनी आजमाइश है। और फिर करना क्या है? दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर देना है, आखिरत की मोहब्बत से भर देना है। और वो लोग जो हुस्ने इखलाक और हुस्ने किरदार को थाम लेते हैं, आखिरी तीन जो आयते हैं, चार आयते हैं, उसमें बताया गया है अल्लाह ने उनको एक नाम दिया है। और दिल चाहता है कि बिलक बिलक के रोऊं कि अल्लाह तूने जो ये नाम दिया, क्या मेरा नाम भी इसमें शामिल है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, इर्जिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, फदखुली फी इबादी, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي। अल्लाह ने वो नाम जो शुरू से दिया था, कुरानी नाम क्या है मेरा और आपका? मोमिना, कानिता, आबिदा, स्वालिहा, कुरानी नाम। और आपने पढ़ा कि नफ्स जो है वो तीन तरह के हैं, नफ्स अमारा सूरत यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नफ्स अमारा तो बुराई का हुक्म देता है, उस पे उकसाता है, मैं अपने नफ्स को जो है उससे बरी करार नहीं देता, नफ्स तो बुराई के लिए कहता ही है, ख्याल तो आ ही जाते हैं। एक है नफ्स अमारा बुराइयों पर आमादा करने वाला, दुनिया में जितने भी अमल किए उसमें नफ्स अमारा की कितनी कैफियत रही, अपना मुहासबा करे कि मेरा नफ्स सुबह से लेकर रात तक कितने कामों में और अमलों में अमारा पे रहता है। दिल चाहता है इसको गालियां दूं, इसकी खिबत करूं, उसकी चुगली करूं, उससे तो नफरत ही करनी है, इस रिश्तेदार से तो मिलना ही नहीं है, इसका तो मुंह भी नहीं देखना। एक दिन का हिसाब किताब करें कि तीन तरह के नफ्स हैं, एक है नफ्स अमारा, दूसरा है नफ्स लवामा। और नफ्स लवामा की कसम अल्लाह ताला ने खाई सूरत कयामा में, کہ میں نہیں مگر میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں, ملامت کرنے والا نفس جسے ضمیر کہتے ہیں. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر کیا ہے کہ ایک چبھن سی پیدا ہوتی ہے, ضمیر جب زندہ ہوتا ہے تو گناہ کا احساس رہتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے گناہ کرنے کے بعد یہ کہے کہ اچھا کیا. آپ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ایک دو جملے زیادہ بول دیے, جواب زیادہ دے دیا. بیوی ہیں تو شوہر کو ہی زیادہ بول دیتے ہیں, بچے کے ساتھ زیادتی کر دی, ساس کے ساتھ کر دی, ساس نے بہو کے ساتھ ظلم کر دیا. اب کیا ہے کہ آپ کہہ تو دیا, مان اس کے سامنے تو نہیں مانے, آپ نے برابر کا مقابلہ کیا. اب اکیلے میں آ کے جب بیٹھے ہیں اب آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں نے یہ زیادتی کی نا, مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, میں نے یہ جملہ بھی زیادہ کہہ دیا, میں نے یہ بات بھی زیادہ کہہ دی, اور یہ تو میں نے بہت ہی ظلم کر دیا, میں نے ایسا کیوں کیا. اب ضمیر کے اندر ایک طوفان, ایک عدالت ہے, عدالت کا عدالت ہے, ایک ٹہرا ہے. آپ کھڑے ہیں, خود ہی اپنا حساب کر رہے ہیں, خود ہی آپ جج ہیں اور خود ہی ملزم ہیں. یہ ہے نفس لوامہ, یہ بڑا قیمتی نفس ہے. اور جب نفس لوامہ جب ملامت کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ آگے جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو نا, پھر آپ اپنے شوہر سے معافی مانگ لیتی ہیں, پھر میں معافی مانگ لیتی ہوں, پھر آپ کیا کرتی ہیں, پھر شوہر بیوی سے معافی مانگ لیتا ہے. اور یہ عجیب رواج ہے کہ مردوں کی مردانگی کیا ہے کہ غلطی کا اقرار نہ کرے. اللہ نے ان کی مردانگی کیا بنائی تھی کہ نان نفقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اور اب مردوں کی تربیت کیسی ہے کہ غلطی کا اقرار نہیں کرنا. تو غلطی مردوں سے بھی ہوتی ہے اور غلطی عورتوں سے بھی ہوتی ہے. ابلیس نہیں بننا چاہیے, اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. ابلیس میں اور آدم علیہ السلام میں کیا فرق ہے, غلطی دونوں سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کو چکھ لیا جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا, اور ابلیس نے کیا کیا, سجدے سے انکار کر دیا. آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور انہوں نے اللہ سے وہ کلمات سیکھ کر اللہ سے دعا مانگی. انہوں نے کہا کہ سوری کر لیا نا, انہوں نے سوری کیا اور ابلیس نے سوری نہ کیا. فکان من الکافرین, ابا واستکبر فکان من الکافرین, اور آدم علیہ السلام نے سوری کر لیا. تو یہ سوری کب کرتا ہے, جب طوفان دلوں میں اٹھتا ہے تو اپنی غلطی کا انسان احساس کرتا ہے. نند بھابھی سے, بھابھی نند سے, دو دوست آپس میں, استاد شاگردوں کا رشتہ ہے آپس میں, معافی اور ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ. اسی طرح ساس اور بہو. اب ساس کی ساس پن یہ نہیں ہے کہ کبھی غلطی کا اقرار ہی نہ کرے کہ میں تو ساس ہوں میری تو ناک کٹ جائے گی. نہیں, ساس کوئی کردار نہیں ہے, اصل میں تو ایک انسان مسلمان کا کردار ہے. ساس بھی ایک انسان ہے, اسے غلطی ہوئی ہے اس کو معافی مانگنی ہے. بہو جو ہے, اب بہو کی جوانی اور دیوانگی اس میں نہیں ہے کہ غلطی کو مانے ہی نہ, اس کا کام کیا ہے کہ وہ معافی مانگے. اسی طرح بچے اور والدین, آپس میں غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی مانگے. تو نفس لوامہ بڑا قیمتی نفس ہے, لیکن یہ درمیانہ سا ہوتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے, گناہوں پر آمادہ بھی ہو جاتا ہے, کبھی رک بھی جاتا ہے, پھر ملامت ہوتی ہے, پھر معافی مانگتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر نیکیوں پر چلنے لگتا ہے. تو درمیانی سی کیفیت پہ. تیسرا نفس ہے جس کو قرآن نے نفس مطمئنہ کہا, اور یہ انبیاء کا نفس ہے, انبیاء کا نفس, اور یہ انعمت علیہم کا نفس ہے, جن پر اللہ نے انعام کیا. اور آپ قرآن میں پڑھ چکی ہیں کہ اللہ نے کتنے قسم کے لوگوں پر انعام کیا, چار قسم کے لوگوں پر, اور وہ کون ہیں, انبیاء, اور وہ کون ہیں, شہداء, اور وہ کون ہیں, صالحین, اور وہ کون ہیں, صدیقین. چار قسم کے لوگ ہیں, حتیٰ کہ صدیق بن جانا, نفس مطمئنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ لقب تھا کہ بیٹی پر الزام لگا ہے, واقعہ عفق ہے, نسطہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی کفالت کر رہے ہیں, بڑھ چڑھ کر انہوں نے بھی الزام لگانے میں حصہ لیا ہے, پوری سوسائٹی میں جو ہے وہ بےزتی ہو رہی ہے. اور پھر اللہ نے برات نازل کر دی اور غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ نہیں, اب میں کفالت نہیں کروں گا. قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی ہیں, ابوبکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے, اللہ تم سے محبت کرے؟ کہتے ہیں اسی وقت پکار اٹھے کہ اللہ, اب بکر تو یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں, میرے گناہ معاف کر دیں, پہلے سے بھی زیادہ ان کی کفالت شروع کر دی. تو نفس مطمئنہ اس کا روٹ ہے, کیا روٹ ہے اس کا, توئے میم نون, توئے میم نون, اور اطمینان بھی اسی سے ہے, تمانیت قلب. تو نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جس نے کسی شک اور شبے کے بغیر پورے ٹھنڈے دل سے اور اطمینان سے اللہ پر جو ہے وہ ایمان لے آیا، انبیاء کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیا تھا؟ فوراً دین قبول کیا تھا نا، آزاد مردوں میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نفس مطمئنہ، صحابیات بھی اس میں آتے ہیں، صحابہ اور صحابیات میں سے وہ، کہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی اور انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور ایک کثیر تعداد لوگوں کی ہے. کہا جائے گا نفس مطمئن ارجعی، لوٹ جا. نفس مؤنث ہوتا ہے نا، اس لیے المطمئنہ تو کہا گیا، اور ارجعی، ارجعی بھی ہو سکتا تھا، ارجعی. یہ امر کے چھ صیغے ہوتے ہیں، یہ چوتھا صیغہ ہے. تین صیغے ہوتے ہیں مذکر کے لیے، ارجع، ارجعا، ارجعو، اور ارجعی چوتھا صیغہ ہے کہ لوٹ جا اے نفس الی ربک، اپنے رب کی طرف. مرد عورت وہ تمام جنہوں نے صداقت کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، اپنے رب کی طرف لوٹ. وادیتم مردیا، اب رادیتم مردیا دونوں کا روٹ کیا ہے؟ راد واد یا بھی اور راد واد و بھی. اور یہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو کہ رادیتم مردیا کے، رادیتن کے معنی ہوتے ہیں کہ خوشی خوشی، ہے نا، راضی ہو جانا، معنی کیا ہے؟ خوش ہو جانا. اور یہ وہ نفس ہے جو کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، جو کہ دنیا کی زندگی میں جو بھی اس کی آزمائش ہے، جو اس کا امتحان ہے، وہ اس پر راضی ہے. اب یہاں پر یہ ارجعی الی ربک کی رادیت مردیا، یہ دراصل اللہ کی طرف سے شاباش اور تحسین کا جملہ ہے. جیسے آپ کسی کو رزلٹ دیں، استاد ہیں آپ، اور آپ انشاءاللہ استاد ہے بھی اور بنیں گی بھی، قرآن کو پڑھائیں گی اور پڑھ بھی رہی ہیں اور پڑھتی بھی رہیں گی انشاءاللہ، تو آپ استاد بن کر جب شاگرد کو رزلٹ کارڈ دیں اور ساتھ ہی کہیں کہ کیا خوب تم نے کیا، دل خوش ہو گیا تمہارا جو ہے وہ پیپر دیکھ کر، اور جو آپ پھر مارکس دیں اور طالب علم اس کو دیکھ کر، رزلٹ دیکھ کر پھر خوش ہو جائے، دل خوش ہو جائے اس کا. اب اللہ ہے اور بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے کہہ رہے ہیں کہ میدان امتحان میں میں نے تمہیں اتارا، خوب تمہیں بلویا، خوب ابتلا اور آزمائش میں ڈالا، اور تم بھی جو تھے اس میں خوب کامیاب رہے، ہے نا. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو تم نے خوب جو ہے وہ امتحان کا حق ادا کر دیا. تمہاری یہ جو کوششیں ہیں، تمہارا جو نرم اور گرم حالات میں صبر کرنا ہے، اور شکرانے کا انداز، صابر اور شاکر بن کر رہنا، تم تو میری نظروں میں پسندیدہ ٹھہرے ہو. الی ربی کی رادیتن، لوٹ اپنے اس رب کی طرف کہ وہ رب تجھ سے خوش ہے. رادیتن، تو اپنے رب کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ ہے. مردیا، اور مردیا جو ہے یہ بھی اسی سے ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ تیرا یہ جو رویہ تھا اور اس پر پھر اللہ کی جو عنایت ہے اور اللہ کی جو نوازش ہے، پھر اس کا حال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی نے جو تجھے جو کچھ دیا ہے، اور تو بھی اے نفس جو ہے، پھر تو اس نفس پر جو ہے وہ اس جو تمہارا نامہ اعمال ہے، جو کچھ تجھے مل رہا ہے تو اس پر خوش ہے. تو گویا کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہوا. رادیتن، تو اس سے راضی ہو گیا. کس سے؟ اپنے رب سے، کیونکہ تو رب کی طرف اب لوٹے گا اور تیرا رب ہے تجھ سے راضی. تو اس سے راضی ہوا. مردیتن، وہ تجھ سے راضی ہوا. تو اللہ بھی راضی اور بندہ بھی راضی. مردیتن اسم مفعول ہے، اور رداؤں کے ساتھ جیسے مردیا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے پھر معنی ہے کہ اللہ نے تجھے پسند کر لیا، تجھے منتخب کر لیا، خوب آزمایا، اور تو بھی اللہ کی پسند پر پورا اترا. فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں. بڑی حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے سے نسبت دے کہ میرا، یہ ہے میرا بندہ، عباد الرحمن. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، عباد الرحمن الذین یمشون الی الارض علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. آپ نے جو ہے وہ عباد الرحمن کی بھی بہت سی جو ہے وہ صفات پڑھی، تو اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ مال سے محبت کرنے والے نہیں، لڑنے جھگڑنے والے نہیں، حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے والے نہیں، خالی باتیں کرنے والے نہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ عمل کے غازی بننا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہزاروں سال سے نرگس کیا کرتی ہے؟ اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، ہے نا؟ تو ایسا انسان جو ایک اچھا انسان ہے وہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر پھول بھی اس کے لیے روتے ہیں کہ کب ایسا انسان جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو قد نہیں چاہیے، شکلیں اور حسن نہیں چاہیے، قد شکل حسن اور دلہن تو ایک دن اور ایک رات، بس ایک دن بعد ہوتی ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ کم ہی پھر انسان غور کرتا ہے کہ میرا شوہر کیسا ہے، یا شوہر سوچتا ہے کہ میری بیوی کیسی ہے، پھر تو یہ کہہ دیا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا یہ کہہ دیا، ایسا ہے اور ایسا ہے، پھر اس کا رویہ سامنے آتا ہے، پھر شکلیں بھول جاتی ہیں نا۔ تو شکل پیاری جو ہے یہی اصل ہمارا سرمایہ زندگی نہیں ہے، اصل سرمایہ زندگی ہے بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہائے وہ لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے، چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے، ایک تو بھی تو ہے ایک میں بھی تو ہوں، ہائے افسوس ہوں، چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے۔ تو آئیے کچھ ایسا کر جائیں، کچھ ایسا کر جائیں، وہ تین غار والوں کی طرح کہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، غار کے آگے پتھر آ چکا ہے، اور اپنی زندگی کی نیکیوں کو یاد کر رہے ہیں کہ کون سا عمل تھا جو اللہ کے لیے کیا تھا۔ میں اکثر اپنا جائزہ لیتی ہوں تو سوچتی ہوں انہوں نے ہر ایک نے ایک ایک نیکی کا حوالہ دیا، حتیٰ کہ غار کے دہانے سے پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا۔ تو میری زندگی کی کون سی نیکی ایسی ہے کہ میں اللہ کو حوالہ دے کے کہوں کہ اللہ یہ بس نیکی تیرے لیے کی تھی، تو اس کو قبول کر لے، اور اب تو بس اپنے بندوں میں شامل کر لے، اور جنت میں جو ہے نا تو داخل کر دے، اور نفس مطمئنہ میں شامل کر لے۔ تو ایک ہوک سی اٹھتی ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، قلوب جو ہے پھر حناجر بن جاتے ہیں، اور پھر سوچتی ہوں کہ پھر کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ ادھر ادھر کی تو بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تجھے راہزنوں کی مجھے راہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، ہے نا؟ تو میں اور آپ کیا عبد بنے؟ سورت فاتحہ میں کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں نا، میں ان کو نفس مطمئنہ کہتا ہوں، پھر وہ امارہ پہ نہیں رہتے، لوامہ پہ نہیں رہتے، پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں، نیکیوں کے متلاشی ہوتے ہیں، نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتے ہیں، نیکیاں نہ کریں تو ان کو سکون نہیں آتا، نماز نہ پڑھیں تو نیند نہیں آتی، زکات نہ دیں تو چین نہیں آتا، خود کھاتے ہیں تو گھروں میں جو بوڑھے ہیں یا ساس سسر ہیں ان کی خدمت نہ کریں تو ان کا دل نفس ان کو ملامت کرتا ہے، ماں باپ کبھی یاد آتے ہیں کبھی اولاد، پھر وہ اپنے لیے نہیں جیتے، پھر وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اپنے لیے تو سبھی ہی جیتے ہیں، جانور بھی جیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جانور بھی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے جب خطرے کو بھانپتے ہیں تو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو دم سے جگہ کو صاف کر لیتے ہیں، جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں کہ بچے پروں کے نیچے آ جائے، تو وہ بھی خدمت کرتے ہیں انسانیت کی نا، جو ان کی اپنی ایک انسانیت ہے، جو جانور ہیں حشرات الارض۔ چونٹیاں بھی خبر دیتی ہیں کہ آ رہے ہیں لوگوں، چونٹیوں کے اندر بھی حسن زن ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ بھاگ جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ تو ہمیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ الحطمہ، یہ جہنم کہیں کچل نہ دے، یہ ریزہ ریزہ نہ کر دے جو دلوں کو جا کر چھو لے گی۔ کاش کہ میں اور آپ بندے بن جائیں، امت بن جائیں، عبد بن جائیں۔ فدخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، یہ آرڈر کا صیغہ ہے، ودخلی اور داخل ہو جا جنتی، میری جنت میں۔ تو جنت کیا ہے؟ شاعر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا جو چھوڑتی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے، اے بے نیاز جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، کہ جب نیکیاں کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہ سوچے کہ اللہ جنت دے گا، وہ تو اللہ ہے پھر وہ تو دے گا ہی نا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تیری خوشنودی چاہیے، میرا سر ہے اور تیرا در ہے، میرا دل ہے اور پھر تو ہے. بس اے اللہ تو میری مجھے قبول کر لے. ربنا فتقبل منا. یہ ہے سورۃ الفجر وادخلی جنتی. اور یہ پوری سورت جو ہے ہمیں دو طرح کے دلائل دیتی ہے, ایک کائنات کے, دوسرے جو ہے وہ تاریخ سے قوموں کے واقعات, اور پھر دو طرح کے کردار سامنے رکھتی ہے. ایک جو ہے جس جو امارت کو سب کچھ سمجھتا ہے, اور غربت جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. پھر دوسرا کردار ہے جو حقوق العباد ادا کرتے ہیں, ایک حسن سلوک کرنے والے اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے, اور دوسرا جو ہے وہ بندوں کو بھول کر اپنے لیے جینے والے. پھر قیامت کی منظر کشی, پھر جو ہے وہ جزا اور سزا ہے, اور بڑی زبردست ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.